السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعشرة الأجمعين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الكائنة ولا أحلام أجمعين. يبدا سورة الكفر عنوان الوصية قبل کے واقعات کے سلسلے میں اس انداز سے مختلف تبدیلیاں مختلف بات ہیں اور ان تبدیلیوں نے واقعات کربلا کو اس طریقے سے ہمارے لیے ایک اثر واقعہ بنا کے رکھ دیا. کچھ موضوع بڑا نازک تھا, جذباتی موضوع تھا, اس لیے تھوڑی سی بھی دیکھ ایک کی جاتی لوگوں کو محسوس کر سکتے ہیں. یہ حقائق کے اوپر کوئی حملہ ہو رہا ہے یا کوئی نئی چیز بیان کی جا رہی ہے, اس لیے دھمکیاں دینے والے سرکار سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ بولا زمین آگے ہندو پاکستان سے اپنے کتاب میں معاملے کی غلطی کر گئے, غلط روایت کر گئے, ان کا یہ اثر ہوا. آپ ان کے سامنے کیا بیچتے ہیں کہ اس قسم کے مسائل پر گفتگو شروع کر دی. میں نے مراد کی یہی سمجھا اگر کہ وہ باتیں ہیں جن میں سے کچھ پہلے آپ کے سامنے میں بیان کر چکا تھا, لیکن وقت اس لیے وہیں سے دماغ حاصل ہو جائے کہ باتیں آپ کی نگاہ میں مرتبہ قرار پا رہے. میں نے شہید متحری کے افکار کو آپ کے سامنے شہید انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی, پر سلسلے میں یہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ کربلا کے واقعے میں لفظی طور پر بھی تحریریں ہوئی, یعنی دوسری روایات کو بنایا گیا اور وجوہات کی تحریر نے بیان کی. کیونکہ تصور ہی آیا کربلا کے واقعہ سفر ہونے بلانے کے لیے ہے, اس لیے ہر روایت کو بنا لینا صحیح قرار پایا جو انسان کی چیزیں میں بوگا میں ہونے میں اضافہ کر سکے, اور اسی طرح کربلا کے واقعے میں مانوی تحریریں ہوئی, یعنی مقصد کربلا کو برابر کر دیا گیا اور اس کے بدلے میں ہم نے ذہنی طور پر کچھ خیالات جال کر لیے, گڑھ لیے, بنا لیے مقصد امام کے بارے میں. اسی سلسلے میں گزشتہ تقریب اختلاف پر بات کی موقع کی, عام طور پر یہ کہا جاتا امام اس لیے گئے تھے حکومت آدمی کو مقبوان, یعنی ہم گناہ کر کے جائیں اور امام پر روکے جائیں اس وجہ سے ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائیں. شہید متحری نے بیان کی پکی دے کر دیے فلاح لوگوں نے کہا کربلا کے واقعے کے بارے میں امام کو خصوصی حکم ملا تھا, جب بات کو امام کے لیے آیا تھا تو اپنی جان ہی قربان کریں, یہ خیال کی اتنا غلط اور جنجت کے خلاف ہے کہ ابھی بھی شہید نے خود کی. ان کے تصور یہ سارا سارا مقصد جو ہمارا ہے آزاداری کا وہ فقط یہ ہے کہ جناب سلسلہ کو تسلی دی جائے کہ جب تک اپنے بیٹے کا ماتم کر رہی ہیں شہید نے اس تصور نے بھی نصیب کیا اور بتایا جس میں کس طرح سے معذمہ گونین کی اور باقی تمام معذمین کی توجہ. اس کے بعد شہید نے بھی گفتگو شروع کی کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے ان تمام واقعات اور مسائل کے پیش نظر, اور پہلا مسئلہ انہوں نے یہی بیان کیا کہ اگر کہ بنیادی ذمہ داری تو علماء کی ہے, اگر یہ خیال کرنا مختاری ذمہ داری علماء کی ہے اور عوام بالکل کبھی ذمہ ہیں یہ بالکل غلط ہے. سر امام کے فرمان کے روشنی شہید نے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کتاب سفارے بالکل واضح ہیں, اس کے بارے میں معمولی عقل رکھنے والا بھی فیصلہ کر سکتا ہے, اس میں کسی قسم کے اختلاف کی گنجائش نہیں, اس کے اندر عوام بھی مسئول ہوں گے، عوام بھی پکڑے جائیں گے، عوام بھی برابر سے ذمہ دار قرار پائیں گے۔ اب کسی سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو رہ گئی تھی کہ جس پر وقت ختم ہو گیا تھا، میں نے جلدی جلدی اس کو بیان کرنے کی کوشش کی، ایک مرتبہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا پرانی گفتگو کا، اور اس کے بعد آج کے جو مطالعے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ تو بتاتے ہیں کربلا کے واقعے میں جو تحریفات ہوئی ہیں، تبدیلیاں ہوئی ہیں، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ تحریف یعنی کربلا کے واقعے کو بدلنا، اس کے مقاصد کو، اس کے واقعات کو، اس میں تبدیلی کرنا، یہ در حقیقت چھپا ہوا حملہ ہے امام حسین کے اوپر۔ اس لیے کسی عام شخصیت کے بارے میں اگر ہم اس قسم کی غلط باتیں یا غلط خیالات رائج کریں تو چاہے اتنا نقصان نہ ہو، لیکن ان ہستیوں کے بارے میں کہ جو تمام دنیا کے لیے نمونہ ہدایت، اگر اس کے اندر ہم سے کچھ کوتاہی اور غلطی ہو جائے، ان کا مقصد مست ہو جائے، ان کا مقصد بدل کے آ جائے، تو اس سے زیادہ، اس سے خطرناک اور اس سے زیادہ نقصان پہنچانے والا کوئی حربہ، کوئی ہتھیار نہیں ہو سکتا معذوری کے خلاف۔ اور اسی سلسلے میں اس کوئی نقل کر رہے ہیں کہ اب یہ جو سرکار کے مقصد کو بدل کر تحریر کی گئی، اس کے بارے میں بار بار انہوں نے اس سے پہلے کہا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 14 سال سے اداداری ہوگی، لیکن کم از کم آج ہم جو بیٹھے ہیں، یہ ہر سال ہم پاٹن کرتے ہیں، اداداری کرتے ہیں، گزر جاتا ہے وہ سال، اگلا سال پھر آتے رہتا، نہ ہمیں اس واقعے کا کوئی اثر ہوتا ہے، نہ کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ آگے یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں۔ کربلا کا واقعہ جس نے اپنے زمانے میں پوری ملت اسلامیہ کو ہلا کے رکھ دیا، ہمارے لیے بھی اثر بن گیا، کیونکہ جو مقاصد ہم نے کربلا کے ذہن میں رکھے ہیں، وہ سب ایسے ہیں کہ اس سے عمل کا کوئی تعلق نہیں، اثر کا کوئی تعلق نہیں، اس سے انسان میں کوئی جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی تحریر نہیں ہو سکتا۔ اتہاس پر وہ فرماتے ہیں کربلا کے واقعے کو بدلنے نہ صرف یہ نتیجہ نکلا کہ کربلا کے واقعے کا اثر نہیں ہے، بلکہ فرما رہے ہیں کہ اثر محسوس ہوا، نہیں الٹا نقصان دہ اثر ہوا۔ ایسا بھی نہیں کہ کربلا کے واقعے کی یاد کرا کر ہم سے کوئی اثر نہیں پڑ رہا، کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا، ہم کہہ رہے ہیں ایسا بھی نہیں، بلکہ ہم الٹا چل رہے ہیں، الٹا اثر ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو رہا۔ اور اس کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے قدیم سے دین کی آفت تھی بکری باز امام جاہد مشکرے کے عادل، ایک وہ فقیر، وہ عالم، وہ دانش مند، جو فاقد، ایک وہ حافظ ظالم، ایک وہ مقدس مقرردار، وہ مستفی جو بالکل جاہد۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس کی تھوڑی تشریح کی جو میں نے پچھلی بکری میں بیان کی کہ ہر چیز کے لیے جس طرح کوئی آفت ہوتی ہے جو اسے ختم کر دیتی، دین اور تقدیر کا خاتمہ کرنے والے یہ دین کو عرب یہ فرما رہے ہیں۔ مثلاً کیا الٹا اثر ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کربلا کے بارے میں؟ ایک بات تو اس سے پہلے گزر گئی، امام گئے تھے اس لیے تاکہ دنیا سے ایک جدید کم ہو، ایک ہمارے ساتھ کم ہو، ایک سمر کم۔ اب ہمارا کربلا کے بارے میں خیال اس کا نتیجہ یہ نکلا، نہ صرف یہ ہمارے ساتھ کم نہیں ہو رہا، بلکہ ہم نے یہ خیال کیا کہ کیونکہ امام گناہ کم جانے گئے، جتنے بھی گناہ کرو آنسو بہا کے نجات ہو جائے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس بڑھ گئے، پوری بڑھ گئے، سمر بڑھ گئے، جدید بڑھ گئے، یعنی اتنا بھی نہیں، اتنا کمی ہونا بھی آپ کی گھر سے الٹا یہ کہ گناہوں میں اضافہ ہو گیا اس خیال کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مگر ہمیں المومنین کے بارے میں انہوں نے بیان کیا، اب یہ خالصتاً ایک ایرانی مسئلہ، اس لیے میں اس کو نظر انداز کر رہا ہوں، یا المومنین کی جو تصاویر جاری کی جاتی اس میں کس طرح سے امیر المومنین کو پیش کیا جاتا، جیسے بہت ایک پہلوان، بہت ایک تلوار چلانے والا، بہت ایک منتخبوں کو خفا کرنے والا، بہت دشمنوں کو شکست دینے والا، علی اور تلوار ہمارے ذہنوں میں یہ لازمی کو منظور ہو کر رہ گیا۔ جس طرح سے رستم اپنی بہادری میں محسوس تھا، جس طریقے سے دوسرے بہادر لوگ گزرے ہیں، ویسا بھی ہم نے علی کو سمجھا، اور اس کے بعد انہوں نے کالے قدر ایرانی ماحول سے کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ جسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب بتا رہے ہیں یہی سبق کہ علی بطور حافظ، علی بطور متقی، علی بطور عبد خدا، علی بطور اہل ورا اور اہل صفا ہماری نظروں سے ناپ ہو گئے. اس کے بعد دوسرے مسئلے کو اٹھاتے ہیں، کربلا کے واقعے کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے اور فاضل علماء کے وجود کی وجہ سے اس طریقے سے اب الٹا اثر ہوتا جا رہا ہے ہمارے ذہنوں. اب اصل میں فرماتے ہیں امام زین العابدین جن کے لیے اصطلاح امام دیمار یا عابد دیمار، یہ ایسی اصطلاح ہے جو خالصتاً فارسی زبان کی ہے اور خالصتاً ایران سے آئی. اب کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان کے امام کے بہت سارے اسباب، مثلاً ایک لفظ امام کا سجاد، ایک لفظ امام کا زین العابدین، ایک لفظ امام کا سید الصالحین، لیکن کوئی ایسا لفظ ہمیں زبان معصوم میں یا کلام عرب میں ایسا نہیں ملتا جس سے سید سجاد کے ساتھ بیماری کو وابستہ کیا جائے. اب فرما رہے ہیں مجھے معلوم نہیں ہو رہا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا سبب ہے کہ فارسی زبان امام زین العابدین کو عابد دیمار کا لقب دیا گیا. امام بسر کربلا کے واقعے میں چند دل یا چند مہینے بیمار ہے، جس کے اندر خدا کی کچھ مسئلہ تھی جس سے انہوں نے گفتگو کی ہے، لیکن میں موضوع کے مناسبت سے اسے نظر انداز کر رہا ہوں. اب یہ بیماری کے فقط امام کی پوری زندگی میں، امام کی تقریباً 60 سال کی زندگی میں یہ بیماری فقط چلنے کے لیے ہے، لیکن اتنا ہم نے آگے سے بیمار امام بیمار کہہ کر منظور کر دیا. اب امام کا نام سنتے ہی ذہن میں تصور آتا ہے بیمار آدمی کا، ایک مریض آدمی کا، ایک ایسے آدمی کی طرح درد ہے، ایک ایسے آدمی کا جس سے بخار چڑھا ہوا، اور ہمارے ذہن امام اور بیماری اس طریقے سے لازم ہو کر رہ گئی. یہ شریف کہہ رہے ہیں کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ امام زین العابدین کی شخصیت کو ہم نے بدل کے رکھ دیا، امام زین العابدین کی شخصیت کو ہم نے مست کر کے رکھ دیا. 40 سال امام کربلا کے بعد زندہ رہے اور اس کے بعد ایک دن کی بیماری بھی ہم کو نہیں ملتی، لیکن اس انداز سے ہم نے امام کو عابد بیمار، عابد بیمار، عابد بیمار کہنے سے منظور کر دیا کہ اب امام زین العابدین کی شخصیت کم از کم معذرت کرنے والوں، جب امبائے میں کربلا کرنے والوں نہ کوئی تحریر ملتی ہے نہ کوئی جذبہ ملتا، یہی سب تصور ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہیں، وہ قیدی ہیں، وہ رنگ ان کا درد ہے، وہ مریض ہیں، اسی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری. اس کے بعد کچھ ایک ایرانی مکانہ نویز کی ایک تحریر پیش کرتے ہیں، یہ سب اتنا بڑا نقصان ہے کہ میں اسے پھر نظر انداز کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے یہاں کا مسئلہ نہیں. اب فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اس تصور کی اس تصور میں اس منزل تک پہنچا دیا وہ شخص سے غالب ایرانی کے واقعہ نقل کرتے ہیں. ایران میں اسی آدمی کے بیمار، آدمی کے بیمار کے تصور چوتھے امام کے لیے نظر کی جاتی، ایک سالن پکایا جاتا، یہ وہاں کا دستور ہے، یہ وہاں کا رسم و رواج، وہاں کے رسم و رواج میں شامل، اور وہ چوتھے امام کی دیواری کی مناسبت اس قسم کا کھانا پکایا جاتا جو بالکل بیماروں کے لائق اصل مزہ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی کسی دوسرے میں کھانا ہونے کی صلاحیت ہوتی. اب یہ فرما رہے ہیں اس مشہد کے مشہور باعث چند سے بائی کے سیلانی ایک مرتبہ ہم لوگوں کو دعوت دی، اپنی بات کر رہے ہیں مطلع جفاری، ہم لوگوں کو دعوت دی تھی کہ خدا مومن کے گھر میں آج نماز کی نظر ہے، آپ اس میں شریک ہوئیے. جب ہم لوگ وہاں پہنچے دیکھا کہ ہر ایک کے سامنے ایک پلیٹ داخل رکھی گئی. اب اس پلیٹ کے اندر اس کے بعد برتنوں میں سالن آ کے رکھا گیا. اب وہ بتا رہے ہیں سالن اتنا کالا، اتنا سیاہ، اتنا گاڑا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہے کیا چیز، جس طرح سے اس کے اندر ہاتھ ڈالے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس قسم کا کھانا، لوگوں نے اس کو کھانا بھی شروع کر دیا. یہ خالی مطلب ایک ایرانی چیز ہے، لیکن میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس قسم کی چیزوں کے بارے میں ہمارے علماء اور مستحقین کا کیا خیال ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بس میں نے ایک مرتبہ آواز بلند اور آواز بلند بلایا مالی کے مکان کو، یہ جاتی کون سا کھانا ہے جو تم لے کر آئے جس سے تم مخلوقات خدا کے گلے کو کاٹ رہے ہو. نے کہا جناب آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ اور اس قسم کی گفتگو کریں، آپ اور اس قسم کی نظر و نیاز کی توہین کریں، جو اس کے اندر کیا خصوصیت، کہا کہ یہ عابد بیمار کے نام کی نظر، یہ عابد بیمار کے نام سے کھانا، اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے اس سے کہا، اب یہ فرما رہے ہیں مذاق کی بات کی، میں نے اس سے کہا کہ اگر باقاعد جو عابد بیمار کے نام سے پالن تو شاید یہی پالن کھا کر عابد بیمار اتنے بیمار پڑے، یہ اب تک ہم اور تم اس کو بیمار سمجھتے آ رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ سوچے ایمان کے خاص اور نورانی چہرے کو ہم نے مست کر کے رکھ دیا، ہم نے امام زین العابدین کی امامت کو بالکل کھلا کر دیا، بس فقط ان کی بیماری، ان کی کمزوری، ان کی ناگواری اس طرح سے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی کہ اب ہم باقی تمام اماموں سے کوئی ہدایت اور پیروی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن عابد بیمار ہمارے نزدیک اب قابل پیروی ہی نہیں ہے. بیمار آدمی غریب بات بھی کوئی بات نہیں کر سکتے، وقت سر جھکائے پورے کربلا کے واقعے میں اور اس کے بعد زندگی گزاری. وہ بتا رہے ہیں کہ بس میں نے بہت مختصر ایک مثال دی عابد بیمار کے بارے میں. تو اس قسم کی جتنی بھی تبدیلیاں ہیں معصوم امام کے سلسلے میں، ان سب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ معصومین کی پشت میں خنجر گھونپنے کے برابر ہوتا ہے. اور یہ اسی قسم کی تبدیلیاں، ویسی تبدیلیاں یہودیوں نے اپنے انبیاء کے بارے میں کی کہ جس سے شریعت بدل جاتی، ان کا کردار ہمارے لیے قابل پیروی نہیں رہتا. چنانچہ تمام علماء کی ذمہ داری یہ اور عوام کی کہ وہ اپنی پوری کوشش کریں کہ اپنے وظیفہ شرعی پر عمل کریں، اور جہاں پر اس قسم کی کوئی چاہے تو کربلا کے مقصد کے کربلا کے واقعے کو بدلنے کے مقابلے اس کا مقابلہ کریں، اور اس میں کسی سے نہ موت کھائیں نہ کہ جیتے در. اب وہ فرما رہے ہیں یہ کربلا کی مثالیں بالکل ایسی ہیں کہ جیسے قرآن کی مثال ہے. قرآن کے اندر اگر یہ ایک کلمہ نہ کم کیا گیا نہ زیادہ کیا گیا، لیکن اس طرح سے اس کی غلط تفسیر کی جاتی ہے، غلط ترجمہ کیا جاتا ہے. مسلمانوں کا گمراہ سے گمراہ آدمی بھی اپنی بات کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن اب ہمارے یہاں قابل عمل کی بات نہیں ہے. بالکل یہی چیز کربلا کے حادثہ تاریخی عاشورہ کے بارے میں ہمارے یہاں پیدا ہو گئی. اب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ علماء کا فریضہ، اب سفر گفتگو علماء سے ہے مگر آپ اللہ کی سماعت کرنے کا فریضہ ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ علماء کا ایک فریضہ ہے، اور وہ فریضہ یہ ہے کہ علماء طبیب، علماء طبیب، علماء لوگوں کی بیماریوں کا علاج کرنے والے ہیں. اور ہر گروہ میں، ہر ملت میں، ہر قوم کچھ روحانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. اس لیے کہ جسمانی بیمار کو اپنی بیماری کا احساس ہوتا اور وہ اس کا علاج کرانے کی کوشش بھی کرتا، یا اگر کوئی اس کا علاج کرائے تو اس سے راضی اور خوش رہتا اور اس کا احسان مانتا. لیکن روحانی اور اخلاقی جو پرانیاں بیماریاں ہوتی ہیں، بیمار کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں بیمار ہوں، اور اگر کوئی اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس سے جھگڑا کرتا، وہ اس سے ناراض اور ناخوش ہوتا. اب فرما رہے ہیں کہ عالم کو جو سمجھ لے کہ اس معاشرے کی روحانی اور اخلاقی خرابیاں کیا، اور اس کے بعد ان کا مقابلہ کرے. اب دو ایک قسم کے عالم ہیں، یا تو بیماریوں کو دیکھ کر اس کا مقابلہ کرے، ایسے عالم کو ہم کہیں گے دوسرے، اور عالم عادل. اور ایک وہ ہوگا کہ لوگوں کی اس بیماریوں کو دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، روحانی بیماریوں سے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہی وہ عالم ہوگا جس سے پیغمبر اسلام نے فقیہ واضح قرار دیا. اب وہ فرما رہے ہیں کہ اس کی بہت ساری مثالیں، لوگوں میں کون کون سی خرابیاں کہ جس سے کچھ عالم فائدہ اٹھا کر اپنا نفع حاصل کرتے ہیں، اور کچھ ان کا مقابلہ کر کے عوام کی ناراضگی مول لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں اس کی بہت مثالیں، لیکن ہماری بحث صرف واقعہ کربلا کے بارے میں، اس لیے ہم صرف دو دنوں کا تذکرہ کریں گے. یہ دو چیزیں گزشتہ تقریر میں آ گئی ہیں، بہت جلدی جلدی آئی تھی، میں پھر دوہرا دوں. وہ فرما رہے ہیں کہ ایک لوگوں کی روحانی بیماری، ایک صاحبان ایمان کی اخلاقی بیماری. مجھے جب بھی صاحبان ایمان مجالس کو قائم کرتے ہیں، چاہے مساجد میں، چاہے امام بازار میں، چاہے اپنے اپنے گھروں میں، یہ فرما رہے ہیں کہ میری پوری زندگی تجربہ ایسا کہ میں نے اس میں ایک بھی ایکسپشن نہیں دیکھا. پوری زندگی میں ایک آدمی، ایک مسجد والا مجھے ایسا نہیں ملا کہ جو اس اصول سے ہٹ کر. وہ اصول کیا ہے؟ اگر آپ سے ہم کبھی ملا کہ اگر دو سال سے میں نے مسجد پڑھنا بند کر دی اور ایسے ہی مختصر سے درس دیا کرتا ہوں، لیکن پوری زندگی کا مجاہدہ ایک بھی ایسا آدمی مجھے نہیں ملا کہ جو اس اصول سے ہٹ کر. اور وہ یہی کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اشتہان جنجت، لوگوں کی کثرت. اگر لوگ زیادہ ہیں بانی مسجد خوش، اگر لوگ زیادہ نہیں ہیں بانی مسجد راضی نہیں. یہ لوگوں کی خرابی، لوگوں کی ایک بیماری، یہ روح کی اور اخلاق کی ایک بیماری. اب اس مقام پر دو قسم کے عالم ہوں گے. ایک عالم وہ ہوگا کہ جو عالم مصلح ہوگا، جو عالم فقیہ عادل ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ لوگوں کی خرابی کا مقابلہ کرے، لوگوں کی حقیقت بیان کرے، لوگوں کو حقائق بتائے، جس کے نتیجے میں لوگ مسجد میں نہیں آئیں، جس کے نتیجے میں اتنا اجتہاد نہیں ہو،
جس کے نتیجے میں مسجد فیصلہ شور نہیں ہو, لیکن یہاں تک کہ خود بانی مسجد بھی اس سے راضی اور خوش نہیں ہو, لیکن وہ اپنے فریضے کو ادا کرے. یہ ہے عالم عادل اور عالم مسلم. اور ایک وہ عالم ہوگا جسے پیغمبر نے فقیہ فاضل کہا کہ وہ اس نقطے کو محسوس کر لے کہ ہاں اصل مقصد لوگوں کا بھی اور قانونی مسجد کا بھی یہ ہے کہ بچنا زیادہ ہو. اب فقط اس کی فکر یہ ہوگی کہ میں کون سا ایسا کام کروں بچنا زیادہ سے زیادہ ہو جائے. اب یہاں پر وہ لوگوں کی بیماری کا فائدہ اٹھائے گا اور کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو مجلس میں بیٹھنے والے کسی بھی شخص اس مسجد میں دوبارہ آنے سے ہو, وہ کوئی ایسی بات نہیں کہے گا. وہ ہمیشہ ان لوگوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھائے گا. اگر اسے معلوم یہ لوگ یہ بامیان مسجد کتنے احمد پر نادام ہیں جنہوں نے فقط بچنے کو مسجد کی کامیابی کا معیار قرار دیا, لیکن ان کی اسی حماقت اور نادانی سے فائدہ اٹھائے گا. ان کے سامنے کوئی حق بات نہیں کرے گا, ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرے گا کہ جس سے یہ لوگ ناراض ہوں اور دوبارہ اسی مسجد میں آنے سے بچے. یہ ہو گیا فقیہ فاضل کے دین کی آفت. دوسری بات یہ بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں فقط دو باتیں بتاؤں گا اگر کہ اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں. دوسری چیز جو ہمارے عوام کی روحانی بیماری اور اخلاقی کمزوری کا نقطہ وہ یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی وہ مسئلہ جس میں بہت کم ایکسپشن مجھے نظر آئے, اس میں بھی سب کے ذہن میں ایک خیال. وہ مسئلہ کیا ہے؟ بقول ان کی ضلع میں شور و غوغا بقا کرنا. اتنا خیال ہر ایک کے ذہن میں کہ مجلس وہی ہوتی ہے جس کے آخر میں مسائل کا بیان کروں, اور صرف وہ مسائل نہیں جس سے لوگ روئیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں, بلکہ اگر فقط لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے ہیں تو وہ عوام یہی سمجھتے ہیں, عوام اس کو قبول نہیں کرتے, اس کو مجلس نہیں سمجھتے. مجلس ان کے خیال میں وہ ہے جس کے اندر لوگ اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں, یعنی اتنا شور ہو, اتنا باویلا ہو کہ ہر آدمی کی حالت بدل جائے, ہر آدمی کی رہا. اب وہ کہہ رہے ہیں شہید کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجلس میں آنسو نہیں بن پائے جائیں یا گریانا, یہ بھی ایک مقصد ہے اپنے بھی مقصد تک پہنچنے کے, لیکن کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر صحیح اور حقائق بیان کر واقعات کو پیش کر بغیر کوئی چھوٹی روایت بنائے, بغیر کوئی جال دیے ہو, بغیر کوئی تحریر دیے ہو, بغیر اس کے کہ ہم امام حسین کے لیے ایسے صحابی بنائیں کربلا کے میدان میں کہ جو نہ ہو, بغیر اس کے کہ ہم امام حسین کو اور ایسے صحابی بنائیں کہ جن کو امام حسین خود بھی نہیں پہچانتے اس لیے کہ ان کا وجود نہ ہو, بغیر اس کے کہ ہم امام حسین کے ایسے فرزن پیدا کریں کہ ایسے فرزن کبھی دنیا ہی کے اندر نہیں آئے, بغیر اس کے کہ ہم امام حسین کے ایسے دشمن کربلا کے میدان میں لا کے کھڑا کر جن کا نہ کوئی نام ہو, نہ نشان ہو, نہ قوم ہو, نہ قبیلہ, اس لیے کہ یہ کبھی کسی کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوئے, بغیر اس کے ان تمام چیزوں کے بغیر اگر سچ اور حقیقت بیان کر کے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلوائے جا سکتے ہیں, شور ہو سکتا, ماسک کی آوازیں بلند ہو سکتی, مجلس خود کربلا بن سکتی, بہت کچھ ایسا ہونا چاہیے. لیکن اگر ایسا نہ ہو رہا, یعنی صداقت, حقیقت اور صحیح روایات کے ذریعے نہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور نہ ہی مجلس کے اندر شور و گریا ہو رہا, تو اس وقت ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم امام حسین کو جنگ کریں, ان سے دشمنی کریں, ان کے اوپر بہتان باندھیں اور ان کے اوپر جھوٹ. اب انہوں نے پھر وہ واقعہ بیان کیا جو میں نے گزشتہ تقریر میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا, مسجد کوہرجات کا واقعہ. جب تاثر نے عجیب و غریب روایت پڑھی اور شہید نے کہا ہر ایک جذبہ محبت بڑھ کر پوچھا یار نے کہاں سے یہ روایت پڑھی ہے, کہا کہ آپ اس مجالس میں شریک ہوا کریں تب آپ کو یہ روایتیں معلوم ہوں گی, تب آپ کو کربلا کا واقعہ پتہ چلے. اب کہہ رہے ہیں کہ عوام کا ایک عوام کے اخلاق اور روح کی ایک بیماری یہ نقطہ کہ وہ ہر صورت میں مجلس اسی کو سمجھیں گے جس کے آخر میں فریاد اور ماتم کی آوازوں سے وہ مقام گونج رہا ہو, ہر ایک آنکھوں سے آنکھوں جاری. اب جو مسلح جو فقیہ عادل وہ اپنے فرائض کو ادا کرے, چاہے لوگ روئیں یا نہ روئیں, وہ عقائد بیان کر جو فرائض, اور جو فقیہ فاضل ہے وہ لوگوں کی اس کمزوری کو محسوس کر جھوٹی سچی کہیں نہ کہیں سے روایتیں نکال کے لائے گا تاکہ کسی طرح سے لوگوں کی آنکھوں سے آگے جاری ہو جائے. اب یہ فرماتے ہیں علماء کا فریضہ یہ, اگر جو ان کو معلوم ہے کہ ہمارے عوام اس دو معاملات سے بہت جذباتی, ایک مجمع کے اکٹھا ہونے پر اور ایک مجلس کا اختتام ماتم, لیکن پیغمبر کا فرمان ہے کہ جب کبھی بدعت ظاہر ہو جائے تو عالم پر واجب ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے ورنہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اور یہی سبق جو مرحوم مرزا حسین نوری لولو اور مرجان جیسی عظیم کتاب لکھی اور وہ ساری کتاب کسی اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے لکھی. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا اہم فریضہ کہ اگر لوگ حقائق کو نہ سننا چاہیں پھر حق ظاہر ہو جائے تو عالم پر واجب ہے کہ اپنا فریضہ ادا کرے اور جھوٹ اور سچ کو الگ کر کے دکھائے. کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا اہم فریضہ کہ اس کی ساتر شریعت نے اپنے حرام کو حلال کر دیا, یہ گناہ کو نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا ہے بلکہ واجب قرار دیا. اور وہ کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ غیبت. وہ کہہ رہے ہیں کہ غیبت حرام, چاہے زندہ کی ہو یا مردہ کی, دونوں حرام. لیکن غیبت کے اندر کچھ مقامات پر غیبت کو جائز قرار دیا گیا. ان میں سے ایک یہ وہ مقام ہے کہ تمام مستحقین کو والی غیبت کرتے ہیں. یہاں پر غیبت جائز ایک ایسی غیبت ہے کہ ہمارے تمام مستحقین اس غیبت کو کرتے ہیں بلکہ اس کو لازم سمجھتے بلکہ کبھی کبھار اس کو واجب جانتے ہیں. وہ غیبت غیبت واجب ہے اگر کہ اس کا نام ہم نے یعنی ہماری اطلاع میں ہے جس ری بڑی جس ہے راوی راوی کی تحقیق کر راوی کے بارے میں اس کی اختالیہ اور برائیاں اکٹھا کر یہ دیکھنا کہ یہ راوی تو پیغمبر کے امام سے عزیز نقل کر رہا ہے یہ کیسا تحقیق کر. اگر ہم یہ دیکھیں تو کیا ہے ایک جوتا ہے تو لکھیں اس کو بیان کریں لوگوں کو بتائیں کہ یہ جوتا ہے اس کے چہرے سے ہم پردہ آتا ہے. اب یہ غیبت ہے یہ غیبت ہے. ایک آدمی بیچارہ مر گیا لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں اس کی برائیاں نکالی جا رہی ہیں چھان چھان اس کے بارے میں ہم تحقیق کر رہے ہیں یہ سچا ہے جوتا یہ صحیح نیت کے ساتھ امام سے روایت کر رہا یا اس کے اندر اس کا اپنا کوئی ارادہ. اب فرما رہے ہیں کہ عام حالات میں اگر آپ یہ کریں حرام یہ غیبت, لیکن اس وقت لازم ہے کہ آپ اس سے عیب اس کی برائیاں اس سے جھوٹ اس سے حص ان سب کو آپ بیان کر کے ایسے جھوٹے آدمی کو آپ رسوا کر دیں. مثلاً صاف اپنے نہابندی جس کی روایت سے خود اصول کافی پر بھی موجود مر گیا ہے یہ چاہیں بازی, لیکن کیونکہ یہ تحقیق ہے کہ یہ آدمی ایسا جعلی اور نقلی روایت بنا بنا کے پیش کیا کرتا ہے اس سے واجب ہے کہ اس کو رسوا واجب ہے کہ اس سے غیبت واجب ہے کہ اس سے عیب بیان کر اس کا نام ہمارے سفا کے چلانے جب راوی کی جب یہ کہتے غیبت کہ اگر آپ راوی کے علاوہ کسی اور بھی کریں چاہے زندہ ہو یا مردہ وہ حرام ہے. لیکن یہاں پر حقائق کو صحیح بیان کرنے کے لیے اس کا بتانا واجب ہے. سنا کہ خود کہتے ہیں مثلاً ملا حسین نے کہا دیتی ہے بہت کچھ شہادات اس نے کتاب دیتی انتقال کر دیں, لیکن خود شہید نے کتنی مذمت کی. اب کہہ رہے ہیں کہ واجب جب اس کے دھوپ کا پول کھولیں اور لوگوں کو اس کی حقیقت بیان کریں. جب مثلاً آبائے سربندی جنہوں نے اقرار و شہادہ جیسی کتاب دیتی کہ اس کے بارے میں یہ بھی لوگوں کا اتفاق ہے کہ خود ایک نیک آدمی تھے, یہاں تک کہ مرزا حسین نوری جنہوں نے سب سے زیادہ آقائے سربندی پر اعتراض کیے وہ خود یہ لکھتے ہیں کہ مذہب ایک نیک آدمی تھا مذہب مومن اور انہیں امام حسین سے عقیدے محبت اور خلوص یہاں تک کہا جاتا زیادہ کبھی ان کے ساتھ میں امام حسین کا نام لیا جاتا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور اصول کا علم ان کے پاس تھا یعنی ظاہر نہیں معمولی پڑھے لکھے نہیں لکھا اور اصول کے اندر بھی انہوں نے حاصل کیا. اور اگر اول درجے کے فقہا میں نہ بارہ درجے دوم یا سوم کے فقہا میں ضرور اس کا شمار ہوگا. خزائن کے نام سے پوری کتاب لکھی ہے مسائل استقاع پر. یہ صاحب جواہر الکلام سے ہم اثر خود سے ہی لکھتے ہیں. صاحب جواہر الکلام جس کے بارے میں نے بتایا کہ ایسی ابھی وہ غریب کتاب ہے تو ابھی اس کے لوگ ہمارے غریب کہتے ہیں کہ اگر کوئی اختلاف صحیح طور پر پڑھ کر بتا دیں تو ہم اس کو اشتہار کا اجازت دے دیا کریں. ابھی وہ غریب کتاب ہے ایک ہی زمانے میں یہ دونوں کتابیں لکھی تھیں. جب آپ کا جبندی کو اطلاع ملی یہ محمد حسین یہ کتاب لکھ رہے ہیں زمین کا نام آبائے محمد حسین ان سے کہا کہ آپ کی کتاب کا نام کیا, انہوں نے جواب دیا کہ میری کتاب کا نام جواہر کہا کہ میں خزائن کے نام سے کتاب لکھ رہا ہوں جواہر مانے کو بھی جواہر فائدہ حاصل نہ کرتا. عجب کے اقتدار فضائل کی نوبت یہ جب دنیا میں اس کا پتہ اور وجود بھی نہیں ملتا, اور اگر کہ ہزار سفے کی کتاب ہے لیکن 5 سال پہلے یہ 3 سومان کی بازار میں دکھا کر دی. لیکن بارہ اس کے باوجود ایک مد عالم اور مد فقیر, لیکن ایک کتاب ایسی جتنی اسرار شہادت کے کربلا کے پورے واقعے کو بدل دیا, پورے واقعے میں تحریر کر دی, کربلا کے واقعے کو زیرو زبر کر دیا, کربلا کے واقعے کو بے اثر کر دیا, کربلا کے واقعے کو مار دیا. اب ان کی کتاب کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ, جبکہ ایک فقیر ہیں, مستحد ہیں, عالم ہیں, محیط عالیہ مرد خوب ہیں, مرد نیک ہیں, سب مانتے ہیں, لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب سراسر جھوٹ کا قلم کا. یہ سب معلوم ہونے کے بعد اب فقط اس لیے کہ معلوم فقط اس لیے جن کا فقط اس لیے کہ امام حسین کے ساتھ مختلف ہم خاموش ہو جائیں کہ اس میں نیک آدمی کو کچھ نہ کہو, چلے غلطی کر لیا تو کر, لیکن نہیں, مرزا حسین بوری جیسے محتاط ترین کرتی اسلام کی عادت مرمت نے پوری کتاب لکھی. وقت اس لیے کہ اگر علماء تحریر کا مقابلہ نہ کریں تو کربلا کا پورا واقعہ تبدیل ہو جائے گا اور ذمہ دار علماء بھی ہوں گے اور عوام بھی ہوں گے. اب اس کے بعد شہید نے ایک آخری مسئلہ اٹھایا ہے جو میرے تو اپنے موضوع سے باہر, کیونکہ سب کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کربلا کا اصل مقصد کیا ہے, جب جس کے لیے نہیں گئے کام اس کے لیے نہیں گئے, اس کے لیے نہیں نہ گئے تو اصل مقصد کیا ہے. یہ ان شاء اللہ کسی اور گفتگو میں آئے گا. یہاں تک بات پہنچی علماء کا ایک وظیفہ ہے کہ عوام کا وظیفہ ہے. اب اس سلسلے میں فقط ایک بات میں اور بتا دوں, وہ یہ ہے کہ تحریر سے مانوی کو بالکل حرام ہے واقعہ کربلا کے بعد. کئی لفظ یعنی جو دو روایتیں جو جھوٹی ہیں مگر کتابوں میں آ گئی لوگوں کی زبان پر رکھ لو, اس میں فقہا میں کچھ اختلاف ہے, اور اس میں بات اگر کہ شریف کا نظریہ یہی کہ کسی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے مگر بات فقہا نے اس کی اجازت دی, وہ ایک الگ مسئلہ ہے جس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں. بارہ اس کے خطا نظر اصل مقصد سے جس کو یہ سمجھانا عوام کی بھی کیا ذمہ داری ہو, وہ فقط جھوٹی روایات کی وجہ اس تعلیم کو اوپر نہ کرے, اور کوئی سچی روایات پڑھتا ہے جس وجہ وہ تعلیم سے دور نہ ہو, یہ ان کا فریضہ ہے. اگر عوام اور علماء مل کر اپنا خود ادا کرے تو بہت جلد تمام تحریفات کا خاتمہ ہو سکتا, لیکن افسوس یہ ہے کہ عوام کے دلوں یہ دو خیال بیٹھ گئے ہیں کہ مجلس بغیر مسائل کے بدل نہیں ہو سکتی, جب تک کہ لوگوں کو کچھ نہ دیا جائے, نجمہ زیادہ نہ ہو وہ مجلس مجلس نہیں. اسی لیے شہید نے اتنا بڑا مقابلہ دیا. اب میں نے یہ بتایا کہ شہید کے افکار کو پاکستان کے موجودہ ماحول میں پیش کرنے کی وجہ کیا, صحیح وجہ تو یہی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے ماحول میں بھی آئے, ہمارے ماحول میں بھی ہیں کہ اس کا شہید مقابلہ کر رہے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ اور زیادہ نازک, ایران میں کم از کم اتنا تو ہے کہ تاریخ کو تاریخ, عقیدے کو عقیدہ سمجھا جاتا تھا, لیکن ہمارے یہاں تو تاریخ کو بھی عقیدہ بنا لیا گیا, اور ذرا سی کوئی بات کی جائے کہ لوگ اس کی مخالفت کر دیں. ہمارے یہاں کربلا کا واقعہ اس کو پیش کرنا علماء کی ذمہ داری, اس کے بارے میں لوگوں کی فکر کیا ہے, آپ چند جیدار لوگوں کو چھوڑ کر اس کو ثابت کرنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ کتاب سے میں آپ کے سامنے سے نقائد پیش کروں گا. یہ کتاب ہے نصاب سے پاکستان میں اگر کہ وہ 3 سال کرے سبھی, لیکن کبھی اس کا اس سے پہلے میں نے تذکرہ نہیں کیا نہ اس پر توجہ دی, لیکن فقط اس بات کو سمجھانے کے دیکھیے ہمارے عوام کے ذہنوں, ہمارے خطبہ کے ذہنوں, ہمارے ناظرین کے ذہنوں, اور ہمارے بعض علماء کے ذہنوں مجالس کا مقصد کیا ہے, ذاتی کا فائدہ کیا ہے, اور کون سی نیت اور کون سے ارادے سے لوگوں کو مجالس کے لیے راغب کیا جاتا ہے, تاکہ جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شہید متحری کے اتحاد کر رہے تھے وہ دیکھنا اہم ہے. یہ کتاب اس ذریعے پاکستان میں 2 سال پہلے جو ایسے شخص نے لکھی جو خود قابل استفاع ہے, اور ہندوستان میں سلطان المدارس لکھنؤ میں, اور اس کے بعد منصبیہ تعلیم میرٹھ میں تعلیم حاصل کی ہے پاکستان میں, جہاں تبدیلی تعلیم کی جاتی ہے. لاہور سے جو مسل عوام کبھی ہے جس کو موجودہ مشتحری کے پتے کے مطابق کرنے کی کوشش کی گئی, وہ بھی انہیں صاحب کی ہے, انہوں نے کتاب لکھی ہے اس مسئلے پر کہ اگر کوئی شخص ناصر بننا چاہے, فقیر بننا چاہے یا عالم بننا چاہے, وہ آگے سے فقیر کر سکتا تو اسے کیا کرنا چاہیے. اس انداز سے ایک آدمی بچے پر سکتا پہلے کتاب اور کتاب کا نام, اور کوئی اتنی سنجیدہ کتاب نہیں ہے کہ میں اس کو اتنی اہمیت دوں, لیکن فقط 2 باتوں, ایک تو یہ کہ لوگوں کے آل محمد کے مکتب فکر کے بارے کی طرف سے آئی, اس لیے اس کی غلطیاں خود شیعہ کی غلطیاں مانی جائیں, اور دوسرا یہ کہ آپ کے بیچ میں کہ ہمارے عوام, ہمارے ذاکر, ہمارے کتبہ کیا چاہتے ہیں. یعنی کہ 2 سال پہلے 3 سال پہلے میں انجمن میں یا مختلف مقامات پہ بیان کیا کرتا, اب وہ چیزیں صحیح صورت میں آ گئی ہیں کہ کس طرح سے ایک آدمی کو حدیث بننا چاہیے. میں تھوڑے تھوڑے سے اقتباسات پیش کرتا ہوں, شاید آپ کو جگہ جگہ مزہ بھی آتا جائے. پہلے دن انہوں نے پہل شروع کی ہے کہ کتابت کا فائدہ کیا ہے, کیونکہ بہرحال انتخاب اور اپنے تعلیم کی حیثیت سے لکھی جا رہی ہے. اس سے پہلا فائدہ بھی بتایا ہے کہ اس میں ثواب بہت ملتا ہے. اس کے بعد دوسرا فائدہ بھی بتایا ہے کہ حدیث اس لیے بننا چاہیے کہ اس میں عزت بہت ملتی ہے. تیسرا فائدہ یہ بتایا گیا کہ اس سے سپاہی خوشی انسان کو حاصل ہوتی ہے. چوتھا فائدہ یہ بتایا کہ ہر آدمی اپنے آس پاس کے لوگوں سے بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے, اس لیے کوئی بڑا زمیندار بنتا ہے, کوئی دولت مند بنتا ہے, کوئی لیڈر بنتا ہے, کوئی اعلیٰ آفیسر بننے کی کوشش کرتا ہے. مگر اگر فقیر بن جائیں تو آپ عزت سے اوپر ہو جائیں گے اور عزت کے مقابلے میں آپ اعلیٰ بن لے جائیں. پانچویں چیز انہوں نے یہ بتائی ہے کہ انسان کی فکر جو ہے کہ انسان شہرت چاہتا ہے. شہرت کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں, دولت کے تحت اٹھائے جاتے ہیں, مگر مغرب پڑھنا ایک ایسا پیشہ جس کے ذریعے بغیر دولت کام کیے ہوئے اور بغیر کوئی خطرناک کام کیے ہوئے آپ کو شہرت حاصل ہو جاتی ہے. تو مدرس پڑھنے کا یا عالم بننے کا یا فقیر بننے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں شہرت بہت حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد ساتواں فائدہ یہ بتایا ہے کہ اس میں پیسہ بہت ملتا ہے آدمی. عزت اور شہرت کے ساتھ انسان پیسہ روپیہ کمانے کا بھی شوقین ہوتا ہے. اب دنیا میں لوگ لانا ہے یہ میں ان کے دنیا پڑھ رہا ہوں, تو اسی لیے لوگ ہوتا ہے کہ پیچھے دوڑ رہے ہیں. کوئی جائز طریقے سے, کوئی ناجائز طریقے سے, کوئی زمین میں, کوئی فضا میں, کوئی سمندر میں, کوئی پہاڑ میں, کوئی جنگل میں جاتا. لیکن کتابت کے پیچھے میں یہ ہے کہ کسیوں کا دین ایمان یہ ہے کہ مسجد میں پیسہ خرچ کیا جائے, اس لیے اس میں پیسے کمانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے. انگریزی تعلیم حاصل کریں تو روزگار حاصل کرنے میں دقتیں اور لمبے عرصے تک بے روزگار رہنے کا خطرہ بھی ہے. لیکن ایک اچھے حدیث کو بے روزگار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہیں تو ایک مسجد سے دوسری مسجد پڑھوانے کے لیے لے جانے کے واسطے انتظار میں سوالیاں پڑی رہتی ہیں. تو آگے اس لیے بنے حدیث اس لیے بنے کہ اس کے اندر آپ کو انتظار میں بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی رہیں اور پیسہ بہت زیادہ ملے. اس کے بعد وہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جس کا پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بڑے بڑے حدیث تو موجود ہیں, یہ انہوں نے بارہواں فائدہ لکھا. حدیث میں اور فائدے ہیں, مثلاً بہنوں اور بیٹیوں کو اچھا رشتہ دلانے کے لیے ان کو مزید پڑھنا سکھایا جائے تو بڑے جلدی اچھا رشتہ مل جائے گا اور زیادہ بےحد آسانی سے جمع ہو جائے گا. کسی قسم کے فوائد. بارہواں فائدہ, بارہویں مقام پر جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سارے فائدے سن کر بھی آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو سکتا کہ یہ ساری چیزیں تو جو قدیم اور ذاکر ہیں ان کو مل گئی. اب ہم جیسے ناؤ کو کون پوچھے گا, مجھے سبھی دیتے ہیں کہ گھبرائیے نہیں. دنیا کا اصول یہ ہے کہ پرانے آدمی مرتے جاتے ہیں, نئے آدمیوں کی جگہ خالی کر دی جاتی ہے. تو اب جو بڑے بڑے قدیم ہیں جو پہلے سے ساری ہیں میرے بڑے, تو آپ ان کی فکر نہ کریں. انقریب ہے آہستہ آہستہ تو بہت آنے والی ہے, یہ ساری جگہ خالی ہونے والی ہے. اس کے بعد ان جگہوں کے لیے آپ کے لیے بہترین موقع حاضر ہے جگہوں میں بدلا کرنے کا, اس لیے آپ مزید پڑھنا سیکھیں. یہ تو ابتدائی تعارف کہ آپ کو حدیث کیوں بننا ہے, عالم کیوں بننا ہے. اب اس کے بعد کچھ بحث انہوں نے کی ہے کتاب اور وحی میں آپ کو دے رہے ہیں کہ کس عمر میں مسجد پڑھیں, کس قابلیت کے ساتھ مسجد پڑھیں, مسجد سیکھنے کے طریقے کیا ہے. 4-5 طریقے انہوں نے بیان کیے ہیں. لگے ہاتھوں دینی مدارس کے علماء کو اور منتظمین کو بھی مشورے دیتے کر رہے ہیں کہ آپ اپنے طالب علموں کو اس انداز سے ان کی تربیت کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسجد پڑھ سکیں. اب چل رہا ہے مسئلہ, میں وہاں سے پہنچ رہا ہوں کہ جہاں سے پتہ چلے گا کہ فکر کیا ہوتی ہے ہمارے عوام اور ہمارے ناظرین اور ہمارے خطبہ کے ذہنوں. اب وہ بتا رہے ہیں کہ بڑے بڑے خطیبوں کے طریقے کیا, 3-4 خطیبوں کا حوالہ دیا, 3-4 خطیبوں سے انہوں نے تجویز دیے کہ آپ کس طرح سے بڑے خطیب بنے. اس کے بعد آگے بڑھ کے وہاں پہنچے تو بڑے خطیب کے لیے ضروری ہے کہ مجمع زیادہ پڑا, جو وہی بات شہری کے متحرک کہہ رہے ہیں. آج ان کی ایڈنگ ہے کہ مجمع بازی کا فن, یعنی مجالس میں مجمع بازی کو کنسٹرکشن کی گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے مثالیں دی, مدارس کی مثال انہوں نے دو سبھی کی ہے کہ مدارس جو ہے اس طریقے سے بانسری بجا کر لوگوں کو روکا. وہ اب مزید کا کام کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ خطیبوں کو تکلیف یہ ہے کہ مجلس میں ان کا مہینہ روکتا نہیں, لوگ اٹھ اٹھ کر جانے رکھتے ہیں.
مداری کے فن سے ہمیں یہ نقطہ ملتا ہے کہ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ مزے کی باتیں سننے کے لیے جمع ہو جاتی ہے اور بڑے شوق سے سنتے ہیں. لہٰذا مجلس میں بھی کیوں نہ دلچسپی کی باتوں کے ذریعے لوگوں کو روکا جائے. مداری کلتری بجاتا ہے آپ نہایت کچھ الحانی سے خطبہ پڑھنا شروع کر دیجیے, بلکہ اگر آپ کچھ جلو ہیں تو ترنم سے نظر پڑھ کر یہ کام لے سکتے ہیں. اگر آپ کوئی جلو نہیں ہے تو نمک گرج تاریخ کر سبھی باتوں میں لوگوں کو لگائیے تاکہ وہ مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں اور بیٹھے ہوئے لوگ آگے ہو کر ہماری جگہ میں بیٹھیں, پھر دیکھیے کہ لوگ کیسے آپ کے قابو میں آتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے داستان دو جو پنجاب اور سندھ کے دیہاتوں میں پائے جاتے ہیں ان کا طریقہ بیان کیا ہے, اس سے ایک نتیجہ نکالا. اس کے بعد کہیں میں بیان کر رہا ہوں کہ سبھی جو کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی اور روحانی بیماری ہے کہ ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہاں. اس کے بعد وہ تیسرا مداری اور داستان گو کی بات فقیر کے مسئلے پر جاتے ہیں. کہتے ہیں فقیر سے ہر کا واسطہ پڑتا, یہ لوگ ہر گھر کے دروازے پر بھیک مانگنے آتے ہیں. ہمارے دروازے پر بھی ایک فقیر آتا ہے, یہ دروازے کے پاس آ کر کھٹکھٹا کر آواز لگاتا ہے کہ موبو روٹی دے. گھر گھر سے آواز آتی ہے, ہر ہاتھ سے پڑا ہو دروازہ کیوں کھلتا. اس ٹھیکانے پر ڈانٹ پہلے پڑتی ہے, بھی بعد میں ملتی. ایک فقیر ہمارے یہاں جو آتا ہے کہ جو آتا ترنم میں یہ شیر پڑتا ہے کہ فضل پر یارب محمد مصطفیٰ کے واسطے فاطمہ زہرا علی مصطفیٰ کے واسطے. اب اس کی نظم پوری نہیں ہونے پاتی کہ گھر سے اس کے لیے بھیک آ جاتی, ڈانٹ پڑنے کا سوال تو پیدا بھی نہیں ہوتا. میں نے اس پر غور کیا تو یہ راز کھلا کہ بھیک مانگنا ہے فرض, تو دراصل لوگوں کو اگر کچھ دیا جائے تو اس کو زیادہ بھیک ملے. جو فقیر دوسروں کے مدد کی بات کرے گا اسے لوگ زیادہ دے, جو اپنی بات بیان کرے گا اسے لوگ گالیاں دیں گے, ڈانٹیں گے اور دروازے سے بھگا دیں گے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اگر بچنے کو جمع کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مسجد میں خود آ کیجیے کہ اس سے اس کا دل خوش ہو جائے, اور ایسی بات نہ کیجیے کہ اس کے سننے سے وہ ناراض یا ناراض ہوں اور وہاں سے خود جائیں آپ کی مسجد میں نہ بڑھیں. یہ نتیجے دیکھتے چلیے وقت کی کمی کی وجہ سے میں خلاصہ پیش کر کے اپنی منزل پر آتا ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ مراد کے آگے بینڈ بازا کیوں بجایا جاتا, پتی کو بھی اس سے سبق دیا. اس کے بعد خود کے شہر کے ذریعے سے انہوں نے بتیجوں کے لیے ایک اور نتیجہ نکالا. اس کے بعد موسیقی پر آئے, ریڈیو پر آئے, ڈرامے پر آئے. اب اس کے بعد ہمارا مسئلہ شروع ہوتا. اب یہ فرماتے ہیں پوری تقریباً 20 سطح کی بحث کہ فلم جو آج کی دنیا کا مقبول کرنے کا رکھا ہے, اس سے عظیم اللہ جس طرح مزید پڑھنے کی نہیں لے سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ نکالا ہے کہ ایک فلم والا جو ایک فلم بنانے والا وہ کس انداز سے فلم بناتا ہے اور کس انداز سے لوگوں تک اس کو پہنچاتا. اب یہ بہت لمبی چوڑی جو شروع ہے کہ مثلا کہانی کس طرح لکھی جاتی ہے, مکالمے کس طرح لکھے جاتے ہیں, گانا کس طرح ریکارڈ کیا جاتا, یہ ذہن میں رہے. یہ ہمارے قوم کی جانب سے مجالس پڑھنے کے لیے کتاب لکھی جا رہی اور اس کے اندر یہ ساری کتابیں چل رہی. اس کے بعد ایک بحث آتی ہے ان کی میک اپ. کہتے ہیں کہ جب ایکٹر جو ہے اپنے ریہرسل میں اپنی مسک کر لیتا تو اس کے بعد اس کو کیمرے کے سکرین میں آنے سے پہلے اس کا میک اپ بنایا جاتا, جیسا اس کا رول ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو لباس پہنایا جاتا. اب وہ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس سے فلم والوں کو یہ نقصان اچھی طریقے سے معلوم ہو گیا کہ فلم کی کہانی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک ان کے جو ایکٹر ان کی صورت شکل لباس اور دنیا پر توجہ نتیجہ. اب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ خطیبوں کے لیے نتیجہ کیا. خطیبوں کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نتیجہ یہ کہ اگر آپ گھنگے درجے کا خطیب بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چار لباسوں میں سے کوئی ایک لباس پہننا ہوگا. پہلی بات, فرسٹ کلاس امامہ پسند کیجیے, اس کے ایک بہت اسٹائلش اور کرتے ہوئے ہونا چاہیے, ڈھیلے نہ ہوں تاکہ عام اماموں کے مقابلے میں دقت پیدا ہو سکے. پہچان اتنا ہو کہ لوگوں کو پسند آ جائے, کپڑا تیار رنگ کا ہو اور بڑھیا سے بڑھیا ہو. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ خوبصورت داڑھی رکھیے, بڑی بہتری کی ہے کہ آگے اس مہنگائی والی داڑھی ہو, اس کی اچھی لمبائی ہو, اس انداز سے جیولری کی کپڑے بناتے ہوئے کہ مسلط نہ ہو اور مرفع ہو, نائی کو یہ سارے مشورے دیجیے. اس کے بعد وہ آگے بڑھنے میں پہنچتے ہیں کہ دوسری بات, اگر آپ ابا پہننا پسند نہیں کرتے تو ابا چھوڑ دیجیے, اماما اور ابا پہننا. تیسری وجہ, تیسرا لباس, اگر آپ اماما اور ابا دونوں پسند نہیں کرتے تو پھر ابا اور اس کے اوپر کسی چھوٹی کا اسٹائل کر دیجیے, سیاہ رنگ کی طرح چھوٹی ہو, عام چوٹیوں سے اس کی اونچائی ہو جاتا ہو, کیونکہ اونچی دیوار کی چوٹی سے شخصیت بازار ہو جاتی ہے. لیکن ایسی دوست آپ کو بازار میں نہیں ملے گی, بڑی دیوار پر آپ کو آڈر دے کر بنوانا پڑے گا. ہم نے اسی لیے یہ اونچی دیوار کی چوٹی بتائی ہے تاکہ آپ کی شخصیت بازار ہو جائے. ان کی بات کہتے ہیں. اس لیے آپ اس لباس کے ساتھ داڑھی رکھنا اور انگریزی بال میں رکھنا ضروری سوال پیدا ہوتا ہے. جناب دیکھتے ہیں کہ شرعی لحاظ سے تو داڑھی رکھنا کیا بدھی کیا مادی کرتے ہیں ضروری, لیکن ہمارا موضوع فقہ نہیں ہے بلکہ کتابت. اس لیے جو لوگ کتابت کرتے ہیں اور انہوں نے یہ آخری قسم کا وہ اونچی ٹوپی والا لباس پہنا, تو وہ اس معاملے کا فیصلہ اپنے قدردانوں کی مرضی دیکھ کر کر سکتے ہیں. میں نے کئی ایسے بڑے خطیب دیکھے ہیں جو سرین چھیک ہیں اور بڑے بڑے بال رکھے ہیں, ٹوپی اور اگر کتابت کرتے تھے ان کی کتابت کامیابی سے چل رہی. شروع شروع میں لوگوں نے آپس میں باتیں کی کہ ان کی تو داڑھی صاف, مگر پھر دیکھا کہ کوئی بھی داڑھی کا ذکر نہیں کرتا اور ان کی کتابت سننے کے شوق میں لوگ جوب کر جوب دوڑ دوڑ کے آگے بیٹھتے. لوگوں کو ان کی تقریر میں بڑا لطف آتا اور مسائل میں بے حال ہو کے ہوتے سب لوگ اس کی تعریف کرتے. لہٰذا اگر آپ داڑھی بنوانے کے بہت ہی شوقین, جائیے کہ آپ کا ماحولی داڑھی منگو گا اور اس میں آپ کا دل داڑھی رکھنے کو نہیں چاہتا, تو ہمیں آپ داڑھی دینے کے قبول ہے اور آپ کی کتابت کو کرائے گی اور آپ کو خراب ہو کر بھی جائے گی. تجربات کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے کہ شوٹنگ کی طرف پہنچی اور اس کے بعد مجلس کے لیے ایک نتیجہ نکالا. بہت اہم یہ گفتگو ہے جی. اس کے بعد انہوں نے کیا حرکت یہ ہے کہ میں کچھ صاحبان ایمان کے پاس جو اپنے گاڑی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان سے پوچھا کہ آپ ہمارے علماء کو یہ بتائیں اور نوجوانوں کو مجلس کے لیے کا کیا طریقہ ہے. سنا کہ حضرت ڈائریکٹر جناب جمشیری صاحب سے انٹرویو ہوئی, جناب علی نقی صاحب سے انٹرویو ہوئی, جناب صفق آدمی صاحب سے انٹرویو ہوئی, جناب اکرم پرویز صاحب سے انٹرویو, دلیپ کمار صاحب سے انٹرویو اور ارے کسی سوال پر رہیں. میں یہ چاہتا ہوں ہماری لائن مسجد پڑھنا سے مانا ہے, آپ کی لائن صحیح, مگر آپ یہ بتائیے کہ ہم کس طرح سے اپنے لوگوں کو مسجد پڑھاتے ہیں. اس کے بعد وہ ایک بہت اہم نتیجہ نکالتے ہیں. کیا نتیجہ نکالتے ہیں کہ ڈسٹریبیوٹر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے فلم کو پہنچائے جانے میں. جب فلم تیار ہوتی ہے تو اسے سینما میں پہنچانا ہوتا ہے, ہر سینما کا الگ الگ مالک ہوتا ہے, اول تو اسے فلم بننے کا علم ہی نہیں ہوتا کہ کون سی نئی فلم بنی, پھر اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ان کی فلم دینے جا. لہٰذا فلم بنانے والے اپنی اپنی فلموں کو سینما میں پہنچانے کے لیے ڈسٹریبیوٹر یا تفصیل سال سے ملتے ہیں. بڑے بڑے شہروں میں ڈسٹریبیوٹر اپنے اپنے دفاتر کھولے بیٹھے, فلم والے انہیں کچھ کمیشن دیتے ہیں, وہ سینماؤں کے مالکوں کے پاس جا جا کے فلم کا سودا کرواتے ہیں, خوب تعریفیں کرتے ہیں. اس طرح نئی فلم سینما میں پہنچ چکی. اب نتیجہ, جب آپ کتابت سیکھ جائیں تو دوسرے شہروں قصبوں اور دیہاتوں میں جانے کے لیے وہاں کے انجمنوں کے نام اور خطے معلوم کرنا شروع کر اور ان سے رابطہ پیدا کی, ان کو اپنا بنانے کے لیے ان کے کام کی تعریف کی لیے بڑے اچھا بڑا اچھا کام کر رہی ہے یہ انجمن, کھانے پینے کی کچھ خاطر مداحثی کی لیے کچھ چندہ دے کر اس انجمن کی زندگی بن جائے گی. اس طرح ان کی معرفت ان کے یہاں مسجد بڑھنے جائیے, چنانچہ اس علاقے میں آپ کی شہرت ہو جائے گی, تو جب شہرت ہو جائے گی تو جس میں بڑھوانا ہوگا وہ خود آپ کے پاس بڑھوائے گا. فلم کے بارے میں اور نقصان نکالتے ہیں, دوسرا کہ فلم میں ایڈورٹائزمنٹ کی بڑی اہمیت ہے. اب جب سنیما کے مالکوں کو فلم مل جاتی تو وہ اس شیطانی چکر کے قبر گھر گھر پہنچاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آدمی آئیں. جب تک لوگوں کو فلم کا نام نہ معلوم ہو اسی کی نہ ہی, اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پر سالوں پر گاڑیوں پر دیواروں پر اخبارات کے اندر لوگ فلم کا اختیار کرتے ہیں, بلکہ ہم نے تو باقاعدہ بازے کاجے کے ساتھ فلم کے دور جاتے دیتے ہیں اور اسی طرح ہی ریڈیو پر پہنچاتے ہیں ٹی وی پر پہنچاتے ہیں. نتیجہ بات صاف ہو چکی ہے کہ جب تک آپ کے پڑھنے سے ان لوگوں کو نہیں ہوگا کہ کون ہے کیسا پڑھتا ہے, اس وقت تک ان کے دل میں آپ کو بلانے کی خواہش پیدا نہیں ہوگی, اور جب خواہش پیدا نہیں ہوگی تو آپ کو کوئی بلائے گا نہیں. لہٰذا پہلے آپ اپنے نام اور پڑھنے کے لوگوں میں پہچنوائے, جتنے زیادہ لوگوں میں آپ کی شہرت ہوگی اتنے ہی آپ کے بلانے بڑھتے جائیں گے. بلکہ اس سے یہ پہلو بھی دعوی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی خاص شہر یا قبضے میں کسی مزید کی جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم کو جائیے اور اپنا پڑھنا سنا کرا دیں, آہستہ آہستہ سناتے رہیں, اس طرح ان کے دل میں آپ کو اپنا قدیم بنانے کی خواہش پیدا ہوگی, وہ خود ہی آپ کے پاس آ جائیں گے. اپنے آپ کو شہرت دلانے کے لیے لوگوں پر کم بوجھ ڈالیے بلکہ بالکل نہ پڑے, اور وعدے کے مطابق پڑھنے اس وقت ضرور پہنچ جائیے کہ وعدہ بناتی سے آئندہ لوگ آپ کا سستا دینا ہو. یہ باتیں آپ کو بعد میں بہت فائدہ دیں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ بہن سکون کے لیے مطلب ہے کہ بعد میں پھر اگر آپ وعدہ خلافی بھی کریں گے اور بہت لمبی لمبی چیز بھی لیں گے تو لوگ آئیں گے اور آپ کو بلائیں گے. اب وہ ایک ہیڈنگ لگاتے ہیں کہ شہرت میں کامیاب رہیں گے. جب آپ کو اچھی طرح مسجد پڑھنے آ جائے تو شہرت حاصل کرنے کے لیے کسی نامور سبھی کو اپنا استاد دینا ہے. ذرا الفاظ پر غور کرتے رہیے کہ ہر جگہ ایک ہی چیز لگ رہا ہے جو شہرت حاصل کرنا, جہاں جہاں استاد مسجد پڑھنے جائیں آپ بھی شادی کی حیثیت سے ان کے ساتھ سمجھائیے, کوشش کیجیے کہ مجلس میں پیش پانی کرنے کا موقع مل جائے تو ٹھیک,
اس سے آپ کو شہرت حاصل کرنے کا تحفظ ہوتی جائے گی. مگر یاد رکھیے کہ اجلاس بہترین ہو, تھوڑے ٹائم پڑھیے, خوب دمبازی سے پڑھیے اور گرما گرم بیان ہو تاکہ سامعین پر آپ کے اچھے تاثرات پڑھ. اگر بہت سی جگہوں پر آپ استاد کی نظر سمت پر پہنچ گئے اور مجلس میں پیش آنے کا موقع نہ ملا تب بھی کوئی حرج نہیں, کم از کم سانیہ نے مجلس اور اس کے دوستوں سے آپ کے تعلقات بڑھے, اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی ان کو آپ کی ضرورت پڑے تو وہ آپ کو بلا لیں گے اور استاد کی بیماری یا مصروفیت کے دنوں میں آپ ان کی نیابت کریں گے اور ان کے جانے کی بن جائیں گے. زیادہ شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک خطیب کی شادی تھی اور شہرت حاصل کرنے کے بعد اب اس کو چھوڑ دی, اب کسی دوسرے پسندیدہ خطیب کی شادی تھی اختیار کر دی, ان کے ساتھ بھی اچھی طرح محسوس کر لی, جب ان کے ساتھ شہرت ہو جائے تو انہیں بھی چھوڑ دی, اب کسی دوسرے خطیب کی شادی میں آ جائیے, جس طرح آپ پورے ملک میں مقبول ہو جائیں گے اور مشہور ہو جائیں گے, اس کے بعد وہ خود ہی آپ کو بلا. آخر میں کہتے ہیں کہ تجلو بدر بڑا خطیب بننے کے لیے آپ کو کسی شیعہ بڑی ڈائریکٹر سے مجلس سے پڑھنا سیکھنا ہو, وہ اپنی عاقبت کے خاطر آپ سے مزہ نہیں لے گا, انہیں مسجد پڑھنا سکھا دوں گا تو سارا گناہ میرا معاف ہو جائے گا قریب کا اور کوئی نہ کوئی ٹائم آپ کے لیے نکال دے گا. اس کے پاس جانا اور تلاش کرنا آپ کا کام, اس کی نظر سنسار کی یہ خرابی پکڑنے میں بہت تیز ہوتی ہے, اس لیے آپ اس کے پاس جائیں اور جتنا ہو سکے فلم کی شوٹنگ جا سکے, اگر وہاں نہیں جا سکتے تو کم از کم کسی ٹی وی اسٹیشن میں چلے جائیے, آپ کو کوئی ملنے والا آپ کو اندر لے جائے گا, آپ وہاں دیکھیے کہ کس طرح ہدایت کار ڈرامہ فلماتا ہے, یہ چیز آپ کے بہت کام آئے گی. اس مشورے کے بعد وہ آگے بڑھ کر اپنی ایک رائے پیش کرتے, بہت اہم رائے ہے حضرت اس معاملے میں, لیکن میں وقت کو دیکھ کر اب یہ میرے لیے اہم بات تو ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے, دیکھیے یہ اس انداز سے اب ہمارے ذہنوں کی حالت ہو گئی ہے, میں ان چیزوں کو پڑھ رہا ہوں. اب اس کے بعد وہ آگے نقل کرتے ہیں کہ مجلس کے جو حصے ہوتے ہیں فضائل کس طرح پڑھے جاتے ہیں اور مسائل کس طرح پڑھے جاتے ہیں اور اس کی وہ کچھ مثالیں پیش کرتے جاتے ہیں. آخر میں بہت اہم کچھ باتیں انہوں نے کہی ہیں, آپ نے دیکھ کر پورا چیک کرے لفاظ ہی کیا وہ طریقہ ہے کہ لوگوں کو کم سے کم میٹر دے کر زیادہ سے زیادہ لفاظی کے ذریعے سے اپنی تلاوت کو کامیاب کیا جائے. وہ فرماتے ہیں کہ مجلسوں کا ایک رنگ لفاظی ہے, اسے ہر قسم کے سامعین پسند کرتے ہیں اور بڑے محسوس ہوتے ہیں. یہ فن لطیف ہے جس طرح سے موسیقی فن لطیف, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گانے اور ناچنے کی خبر دلکشی ہے, بس اسی طرح سے لفاظی سنتے وقت بھی سامعین پر اٹیک جاری ہو جاتا. اب آپ محمد والے محمد کی شان میں نظر میں قصیدے تیار کیجیے یا مسجد اور مقفع بیٹھوں میں مجموعہ تیار کیجیے اور اس کی تاریخ بھرنے پر شروع کر دیں, مجمع افاوہ کرنا اور اچھلنا شروع کر دے گا. بعض لوگ کہتے عالت میں کافی کے ساتھ آنکھیں بھرے آپ کے مجلس سنتے رہیں گے, پھر کوئی نعرہ ٹہری لگا کر مسجد کے رونق کو چار چاند لگا دے گا, لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بڑے خطیب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا لباس لوگوں کو بڑا خطیب بناتا ہے, وہ اعلیٰ خطیب کی شیروانی کو بھی پیجامہ اور شلوار پہنتے ہیں, تو اس بات کا آپ ضرور خیال رکھیے. پھر وہ لفاظی کے کچھ نقطے پیش کرتے ہیں کہ مولانا مدیری صاحب کس طرح لفاظی کرتے تھے اور فلاں صاحب کس طرح لفاظی کرتے, بہت تفصیل کے ساتھ ایک گفتگو ہے, میں تو سفر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس منزل پر کس مرحلے کے اوپر ہماری قوم ظاہر اقبال پہنچتی. اب اس کے بعد آگے جا کر سارا جو دیتے ہیں وہ کچھ باتیں اس میں کام کی بھی ہیں, اچھی باتیں بھی, اگر آپ نے کسی کو باتیں دلچسپی ہو پتی بننے سے تو اس کام کی باتیں بھی اس کو مل جائیں, لیکن آگے چلتے چلتے مسائل بیان کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں اور اب وہ یہ طے کرتے ہیں کہ آپ اب وہ یہ ہیڈنگ لگاتے ہیں کہ آپ یہ طے کریں کہ آپ کس لیے پتی بننا چاہ رہے ہیں اور خطیبوں کی قسموں کو بیان کرتے ہیں. اگر بھی بہت اہم چیز ہے لیکن میں اپنے موضوع کو دیکھتے ہوئے اسے یہاں سے نظر انداز کر دیتا ہوں اور بالکل آخر میں پہنچتا ہوں کہ جہاں کے اوپر یہ ایک نتیجہ نکالتے ہیں کس انداز سے مجلس پڑھنا چاہیے اور کس انداز سے لوگ مجلس پڑھنے والوں کی مجلسیں سننے آتے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا فقیر بننے کے طریقے کیا ہیں, سب سے بڑی چیز مجھے بتا رہے ہیں بڑا خطیب بننے کی, لیکن کہہ رہے ہیں کہ گل کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا خطیب بننے کی, اور گل کی بات یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ سامعین کے خواہش کا احترام بہت کرائیں, کیونکہ مجلس میں سامعین کی خواہش کو بہت اہمیت حاصل ہے. مجلس کی کامیابی اسی پر ہے کہ آپ لوگوں کو خوش کر دیں. جو خطیب لوگوں کو مطمئن کرتا ہے اور ان کی تسلی کرتا وہ کامیاب کرتی ہے, اور جس کے بیان سے لوگ خوش نہیں ہوتے وہ کبھی کامیاب ہوتے نہیں. دراصل مجلسیں کرائی جاتی ہیں سامعین سے, اس لیے اگر ان کو خوش نہ کیا تو یہ بانی مجلس کا سارا کیا خراب دے گا. اب بتا رہے ہیں کہ آپ مجلس پرانے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سامعین کو زیادہ سے زیادہ بلانے کے لیے صرف قدر انتظام کرتے ہیں, گھر صاف کراتے ہیں, میدان میں مجلس کرانا ہے اس کی صفائی کراتے ہیں, گلیاں بچھا رہے ہیں, جاگیں بچھا رہے ہیں, پانی لگا رہے ہیں, قربانوں کے لیے سب لگا رہے ہیں, مولوی صاحب کے لیے ممبر بنا رہے ہیں, جانجانے لگا رہے ہیں, اور فیزر اور روشنی کا انتظام ہے, برف کے ٹھنڈے پانی کی تصویر اور پیپر سے بہتر تجیز کو ملوا رہے ہیں. اس کے علاوہ خدمت گزاروں کی طرح ان کی ہر تجیز دور کر رہے ہیں, انہیں کچھ تبرک دے رہے ہیں, کھانا دے رہے ہیں, تبرک یہ سب کچھ کیوں دے رہے ہیں؟ سامعین کی آؤٹ کے انہیں خوش کرنے کے. اگر وہ خوش ہوں گے تو بار بار آئیں گے, زیادہ سے زیادہ آئیں گے, مجلسیں کامیاب ہوں گی, پانی مجلس خوش ہو جائے گا. جو محنت میں نے کی, جو تکلیف میں نے اٹھائی, جو خرچہ میں نے کیا وہ قبول ہو گیا, لوگ آئے اور خوش ہو سکتے ہیں, بڑی خوب مجھے. تو معلوم ہوا کہ لوگوں کو خوش کرنا خلافت کی کامیابی کی کنجی, لہٰذا اپنی کامیابی کے لیے ان کو خوش کرنا, ان کو خوش کیجیے اور ان کی خواہش کا احترام, ان کی مرضی کے مطابق بولیں, ان کی طبیعت کے مطابق انہیں لگائیے, انہیں مطمئن کیجیے, انہیں تسلی دیجیے, انہیں دھو لیجیے, پھر وہ آپ کی نتیجہ ہو جائیں گے. اب وہ فرماتے ہیں کہ آپ پوچھیں گے کہ سامعین کیا چاہتے ہیں, ان کی خواہش کیسی ہوتی ہے, انہیں کس طرح خوش کیا جائے کہ ہم بڑے فرضی بن جائیں. جواب سنیے, خود کہنے کے جواب سنیے. عام لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ ایک ہی باتیں سننا چاہتے ہیں, غلط, بالکل غلط, یعنی انہیں کے دھندے. ہماری تحقیق ہے کہ سامعین فقیر سے ایک ہی باتیں سننے کے لیے مجلس نہیں آتے. اگر ایسا ہوتا تو جتنا بڑا عالم دین ہوتا اتنی ہی اس کی مجلس کامیاب ہوتی, لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ عالم دین کی مجلس میں لوگ مسجد کے فرض پر بھی نہیں بیٹھتے ہیں اور کپڑوں میں ہاتھ دیے مسجد کے آس پاس ٹہلتے اور باتیں کرتے پھرتے ہیں. ہاں البتہ کوئی ملتانی جاتی ہے کوئی چٹپٹا حقیق پڑے تو فوراً دوڑ دوڑ کر مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں. بلکہ اب وہ پنجاب کے ماحول میں کہ گائے دن میں پانچ سات اور سات سات اور دس دس آتے پڑھتے ہیں, تو پہلے دن بھر کی لمبی مسجد میں تو یہ تین بار بار دیکھ کے آتا, دیکھنے میں آتا, کبھی لوگ ایک سے اتر چلے گئے, کبھی دوڑ دوڑ کے آنے لگے. ہوتا یہ ہے کہ پسند کا داخل نہیں ہے چلے جاتے, پسند کا داخل ہوتا ہے تو آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو بس اگر آپ کامیاب مسجد بننا چاہتے ہیں تو یہی اوپر غور کرنا شروع کریں کہ لوگ کس قسم کا حقیق پسند کرتے ہیں, کیا کس قسم کا حقیق پسند کرتے ہیں, اور آپ بالکل ویسے ہی باتیں ان کے سامنے بیان کیا کریں. جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ مسجدیں اس میں باتیں تو بہت ساری, لیکن اب بہت خلاصہ کر کے صرف ذہن پیش کر رہا ہوں لوگوں کو. اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک گر کی بات مجھ سے سن لیجیے, ان کے سننے کے ہیڈی گر کی بات یہ کیا فرماتے ہیں, گر کی بات یہ فرماتے ہیں کہ یہ یاد رکھیے کہ کوئی شخص بڑا فقیر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ زمینداروں کو خوش نہ کرے اور صاحبان دولت کو راضی نہ کرے. اس لیے آپ اپنی مجلس میں کوئی ایسی بات بیان نہ کریں جس سے کسی دولت مند کے دل کو تکلیف پہنچے, یا کوئی زمیندار برا مانے, یا وہ آدمی کی جو آپ کو آگے طرف نہیں دلا سکتا وہ آپ سے ناراض ہو جائے. آپ دیکھیں کہ جتنے بڑے بڑے فقیر وہ اپنی مجلس میں اس بات کا خاص طور خیال رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو ناراض نہ کیا جائے کہ ان کے پاس پیسے ہیں یا جن کی معاشرے میں ایک اونچی حیثیت ہے, تاکہ ان کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہ ہونے پاس. تو ہمارا مشورہ آپ کے لیے یہی یادیں میں کہتی ہوں کہ کوئی ایسی بات آپ نہ کیجیے کہ جس کے دولت مند ہو, وہ لوگ جن کے پاس پیسے ہیں اور اثر, وہ لوگ آپ سے ناراض ہو. بس آپ ایسا کیجیے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کتنے جلدی بڑے فقیر بن جاتے ہیں, اور لوگ کس طرح سے پھر دور دور سے آپ کے لیے گاڑیاں لے کر آئیں گے اور آپ کو مجالس پڑھنے کے لیے ملاقات مل جائیں گے. 288 صفحے کی کتاب تھی جس کا میں نے صرف 18 منٹ میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا, لیکن یہ خلاصہ تو نہیں ہے, آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا ان چند باتوں سے کہ کس انداز کیا ذہن کا تصور کیا خیالات ہمارے ماحول میں پیدا ہو گئے. جو باتیں کبھی دل میں تھی زبان پر آئیں یا تحریر میں آ گئیں, اور تعجب اور افسوس یہی یہ کتاب کیونکہ دین آل محمد سے نمائندہ کتاب سمجھی جائے, کیونکہ پوری اردو زبان میں شیعہ کتابت کے لیے فقط ایک یہی کتاب اب تک لکھی گئی. اگر کسی دشمن کے ہاتھ میں پہنچ گئی تو کیا ہوگا, اور اگر کسی ناغافل اور نئے مومن کے ہاتھ میں پہنچ گئی تو